اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ المنتظر، ارواحنا له الفدا، وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، صلوات پڑھیں محمد وال محمد، اللهم
صل على محمد وال محمد.
موضوع سخن انسان سازی ہے، جس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ نکات عرض کیے گئے. اس میں سے اہم ترین نقطہ جس کی طرف توجہ دلائی گئی وہ یہ ہے کہ اسلام میں انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور اولیاء کو بھیجا ہے. کتب بھی جو نازل کی گئی ہیں ان کے نزول کا مقصد انسان کو صحیح معنوں میں انسان بنانا ہے. اور اس طرف اشارہ کیا گیا کہ انسان کی انسانیت میں جو چیز مؤثر ہے، جو بنیادی رکن ہے، وہ ہدایت ہے. اگر ہدایت یافتہ نہ ہو تو چاہے کچھ بھی کرے وہ، لیکن صحیح معنوں میں انسان نہیں بن سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ جس دوسرے نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی وہ خوف کا عنصر ہے. اور اس میں بتایا گیا کہ دو طرح کے خوف ہوتے ہیں، ایک منفی خوف ہے اور ایک مثبت خوف ہے. مثبت خوف یعنی وہ خوف کہ جو میری مجھے انسانیت سے نزدیک کرتا ہے، میری تعمیر میں مثبت کردار ادا کرتا ہے، یہ مثبت خوف ہے. جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خوف، اس کے روبرو پیش ہونے کا خوف، یہ بہت ہی اہم ایک صفت ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اپنے مقصد خلقت سے نزدیک کرتی ہے کہ وہ کس کے سامنے روبرو ہونے والا ہے. لہذا پہلے سے تیاری کر لے، اس لیے اسے اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اس کی عظمت کا خوف ہونا چاہیے. کل میں نے عرض کیا کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، لیکن اس کے روبرو پیش ہونے کا خوف، اپنی بدعمالیوں کا اور جو کام اور جو فریضہ تھا اس کی ادائیگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس کی طرف سے فکر مندی اور اس کے اللہ کے سامنے جواب دہی کا جو خوف ہے، وہ انتہائی مثبت چیز ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سورہ رحمان میں اس طرف توجہ دلا رہا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، جو لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے خائف ہیں، خوفزدہ ہیں، ان کے لیے دو جنتیں ہیں. اسی طریقے سے قیامت کا خوف کہ جو بہت ہی مؤثر ہے، اور آپ دیکھیں کہ دعاؤں میں بھی ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ روز قیامت کو یاد کرنا چاہیے. خود قرآن مجید نے سب سے زیادہ جس مسئلے کو بیان کیا ہے وہ قیامت کا مسئلہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مؤثر ہے. جب انسان قیامت کو یاد کرتا ہے، اس کی ہولناکی کو یاد کرتا ہے، وہاں پر ہونے والے حساب و کتاب کو یاد کرتا ہے، تو یقیناً اس کے لیے وہ تیاری پکڑے، اور یہ تیاری کرنا انسان کو انسان بنا دیتا ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ جس سورہ کو ہم سب سے زیادہ نماز میں پڑھتے ہیں وہ سورہ حمد ہے. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب یاد کیا گیا تو مالک یوم الدین، جس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ روز جزا کا مالک ہے، اس کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ اس دن حساب و کتاب ہونا ہے. خود امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر اختیار فرمایا اور محمد ابن حنفیہ کو وصیت کی، تو اس میں بھی قیامت کا ذکر کیا. جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، رسول خدا کی رسالت کا ذکر ہے، وہاں پر حساب و کتاب کا ذکر سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا. ایک اور خوف اور جس کی طرف توجہ رہنی چاہیے، اور خوف وسیلہ بنے کہ انسان اس کے لیے کوئی چارہ جوئی کرے، وہ عاقبت کا خوف ہے کہ میرا انجام اچھا ہو جائے، مجھے اپنے انجام کی فکر ہونی چاہیے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال المؤمن خائفا من سوء العاقبہ، مومن جو ہے وہ ہمیشہ بری عاقبت کی طرف سے خوف زدہ رہتا ہے۔ علماء اخلاق اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ انسان کو انسان بننے کے لیے پرواز کرنی ہے، تاکہ وہ انسانیت کی معراج پر فائز ہو، اور اس پرواز کے لیے دو پر ہونے چاہیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے دو پر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے سے وہ پرواز کرتے ہیں۔ علماء اخلاق فرماتے ہیں کہ دو پروں کی ضرورت ہے، ایک خوف کا اور ایک رجا اور امید کا، یعنی خوف زدہ بھی ہونا ہے کہ بہرحال حساب و کتاب ہونا ہے، عذاب جو ہے وہ برحق ہے، جو لوگ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، لیکن ساتھ میں نجات کی امید بھی ہے کیونکہ اللہ جو ہے وہ غفور و رحیم ہے۔ دونوں طرف کو سامنے رکھنا ہے، اگر کسی ایک طرف بھی ہم زیادہ مائل ہو جائیں گے تو ہم ڈس بیلنس ہو جاتا ہے آدمی۔ مثلا اگر زیادہ خوف زدہ ہو جائے تو مایوس ہو جائے گا کہ بھائی ہم تو ہیں ہی گناہ گار، اور اس کے بعد پھر گناہوں کا رستہ اور کھل جائے گا، شیطان اسے اور بہکائے گا۔ اور اگر زیادہ امیدوار ہو گیا تو پھر جو ہے بیڑا ہی پار ہے، ابھی سے سب کچھ ہمارے لیے۔ یہی خیال یہودیوں کا تھا کہ ذرا سی مدت کے لیے کچھ عذاب ہے، اس کے بعد تو پھر، یا یہ کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہمیں تو عذاب چھوئے گا ہی نہیں۔ تو اس میں توازن کی ضرورت ہے، خوف اور رجا میں، امید میں، امید بھی رکھنی ہے، خوف بھی ہے۔ لہذا پیغمبر کے لیے فرمایا کہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، قیامت سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ اس حدیث میں بھی رسول خدا نے فرمایا کہ مومن جو ہے ہمیشہ خائف رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ کہیں اس کی عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ اور جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ بقرہ کی 131 نمبر کی آیت ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے انبیاء یعنی حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم اپنے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مت مرنا مگر یہ کہ اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، ایمان کے ساتھ دین پر مرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی انسان آخر وقت تک اپنے دین کی حفاظت کرے۔ کسی چیز کا اختیار کر لینا آسان ہے، میں کسی عقیدے کا معتقد ہو جاؤں لیکن آخر تک اس پر قائم رہوں۔ یہاں پر ایک بات مجھے یاد آئی کہ انسان کو چیک بھی کرتے رہنا چاہیے اپنے عقیدے کو، ایسا نہ ہو کہ کسی غلط عقیدے پر قائم رہوں اور آخر تک قائم رہوں، ڈٹا رہوں۔ یہ جو ڈٹا رہنا ہے، جیسا کہ مشرکین کی جو منطق تھی وہ یہی تھی کہ بھائی ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی پر رہیں گے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کی مذمت آئی ہے۔ لیکن اگر صحیح عقیدے پر انسان قائم ہوا ہے تو پھر اس کے تقاضے پورے کرتے ہوئے آخر وقت تک اس پر قائم رہے، اس کی بڑی تعریف اور تمجید کی گئی ہے۔ اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کل ایمان، امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جب رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ ارشاد فرمایا، یعنی ماہ مبارک رمضان کے استقبال کے لیے رسول خدا نے خطبہ دیا، مفصل خطبہ، اس کے آخر میں رسول خدا گریہ فرمانے لگے۔ امیر المومنین نے سبب پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ اس مہینے میں تمہاری حرمت کا پاس نہیں رکھا جائے گا، تم پر ضربت لگے گی۔ تو امیر المومنین کو یہ سن کر خوشی ہوئی کیونکہ حضرت تو اس کے لیے تیار تھے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دیں۔ لیکن جو سوال کیا وہ ہم سب کے لیے اس میں بہت سبق پایا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، کل ایمان یہ سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ فی سلامت من دینی، کیا اس وقت میرا دین سالم ہوگا؟ کل ایمان کا سوال کیا ہے؟ دین کی سلامتی کے بارے میں۔ تو یقیناً ان کے ماننے والوں کو بھی دین کی سلامتی کی فکر کرنی چاہیے کہ آخر تک صحیح اور سالم رہیں دینی لحاظ سے۔ انسان اپنے جسم کا تو بہت خیال رکھتا ہے کہ آخر وقت تک وہ بالکل سیٹ رہے، فٹ رہے، بقول میڈیکل کی اصطلاح کی کہ وہ میڈیکلی فٹ رہے، لیکن اگر اس کی روح اور اس کا ایمان، جس کی امیر المومنین کو فکر ہو رہی ہے، کل ایمان کو اپنے ایمان کی فکر ہے، تو پھر ہمیں بھی اسی ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ جب دنیا سے جائیں تو ایمان کے ساتھ جائیں، صحیح ایمان کے ساتھ جائیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس منطق سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو مسلسل چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ میں سے اکثر الحمدللہ جوان ہیں، اور جوان جو ہیں ان میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ فوراً اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں، متوجہ ہوتے ہیں، کیونکہ زیادہ وقت انہوں نے غلط عقائد پر نہیں گزارا ہوتا ہے. لیکن جس شخص نے ایک مدت گزار دی ہے، اس کے لیے چینج ہونا کافی مشکل ہے. جوانوں کا فرض ہے کہ وہ قرآن مجید کی بھی تلاوت کریں، وہاں سے بھی اس کو ان کو صحیح اعتقاد ملیں گے اور عقائد ملیں گے، اور ساتھ میں جو عقائد کی کتابیں ہیں، مستند کتابیں، ان کا مطالعہ کریں. جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں کہ عقائد میں، اصول عقائد میں تقلید نہیں ہے، تصحیح ہے عقائد کی، کتابوں کے ذریعے، قرآن مجید کے ذریعے، روایات کے ذریعے، یعنی احادیث کے ذریعے، لیکن تقلید نہیں ہے. تقلید نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی آپ کو اور ہمیں خود پڑھنا ہے، خود جستجو کرنی ہے. جتنا اعتقاد محکم ہوگا اتنے ہی اعمال پر اثر انداز ہوگا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عمل کی طرف جو ہے وہ راغب نہیں ہیں، یا کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میرا یہ اعتقاد ہو کہ علم یا علم بے ان اللہ یرا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ گناہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ جو اولیاء گناہ کی طرف مائل بھی نہیں ہوتے، ان کے ذہن میں خیال تک نہیں آتا گناہ کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حضور میں دیکھ رہے ہیں خود کو. اللہ کو حاضر و ناظر جاننا، ہمارے ہاں تو ایسا تصور پیش کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا، بہت ہی معذرت کے ساتھ، کہ اس کو زندگیوں سے جیسے قرآن کو نکال دیا گیا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو بھی زندگیوں سے دور کر دیا گیا ہے. دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کو ریٹائر کر دیا گیا ہے. اللہ کا وجود اور حضور جو ہے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. لیکن جو اللہ کو حاضر و ناظر جانتا ہے، وہ جب قبرستان سے گزرتا ہے تو موت کی یاد سے بے ہوش ہو جاتا ہے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے، یا اسی طرح سے ان کے اصحاب. امیر المومنین کے بارے میں ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ وہ علم لدنی کے مالک تھے، وہ معصوم تھے، وہ حجت خدا تھے. نہیں، غیر معصومین کا بھی یہی حال ہے کہ جن کے اعتقادات پختہ ہیں، جو اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان لے کر آئے ہیں، جو اللہ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں، ان کی زندگیوں کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے. ان کے چال چلن میں ہمیں بالکل واضح طور پر فرق نظر آتا ہے کہ واقعاً یہ اللہ پر ایمان لے کر آئیں. تو اسی حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حقیقت السعادہ ان یختم الرجل عملہ بالسعادہ. حقیقت سعادت، یعنی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان آخر تک جو ہے وہ صحیح دین پر قائم رہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا خاتمہ جو اس کے اعمال کا، وہ بھی سعادت پر ہو. انسان چاہتا ہے نا کہ سعادت مند ہو، تو وہ اچھے عمل کے ساتھ آخر تک جب اس کا خاتمہ ہو رہا ہے تو وہ صحیح اعمال کو انجام دیتے ہوئے اس دنیا سے جائے. عزیزان محترم، صرف انسان ہی نہیں، بلکہ عام انسان نہیں، بلکہ معصومین بھی یہ دعا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس آیت کی طرف توجہ فرمائیں کہ جو اللہ کے ایک انتہائی برگزیدہ نبی، جن کے نام سے ایک سورہ بھی ہے، اور اس سورہ کی 111 آیتیں ہیں، سورہ یوسف علیہ السلام. اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں، 101 نمبر کی آیت ہے. رب قد آتیتنی من الملک، خدایا تو نے مجھے ملک عطا فرمایا، یعنی مجھے حکومت دی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث، اور خوابوں کا علم بھی دیا. فاطر السماوات والارض، تو ہی جو ہے وہ زمین اور آسمان کا خلق کرنے والا ہے. انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، اور تو ہی میرا سرپرست ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب آخری جملہ سنیں، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، مجھے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھانا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملحق فرماؤ. یہ حضرت یوسف علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کو اپنی عاقبت بخیر ہونے کی دعا کرنی چاہیے. جب اللہ کے رسول یہ دعا کر رہے ہیں, اسی طرح سے ایک اور دعا جو قرآن مجید میں آئی ہے, یہ سورہ آل عمران کی 193 نمبر کی آیت, ارشاد ہو رہا ہے, یعنی صاحبان ایمان اس طرح دعا کر رہے ہیں, ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم. خدایا ہم نے سنا کہ ایک منادی کو, یعنی جو دعوت دے رہا تھا دین کی, یعنی پیغمبر کو ہم نے سنا کہ یہ کہتے ہوئے, یہ فرماتے ہوئے کہ ایمان لے آؤ, اور ہم ایمان لے آئے. ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. وکفر عنا سیئاتنا, اور جو ہماری خطائیں ہیں انہیں بھی, ان پر بھی پردہ ڈال دے. وتوفنا مع الابرار, یہ ہے وہ نقطہ, اور ہمیں جب موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ آئے. توفنا مع الابرار, یہ ہے مسلمانوں کی اور صاحبان ایمان کی دعا, کہ وہ چاہتے ہیں کہ اہل ایمان کے زمرے میں قرار پائیں دنیا سے جاتے وقت. دنیا میں رہتے ہوئے شروع کے ایام میں, جوانی میں, یا کسی ایک وقت میں انسان کا ایماندار ہونا اور صاحب ایمان ہونا صرف یہ کافی نہیں ہے, بلکہ آخر دم تک. لہذا امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں ہے, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے تیری اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. طول عمر کی دعا ہے, لیکن جس دن یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے اسی دن میری روح قبض کر لینا. یہ ہے وہ معیار جو امام معصوم نے دیا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شیطان کی چراگاہ بننے سے بچانا ہے, یعنی شیطان ہم پر حاوی نہ ہو جائے, شیطان کے شر سے بچنا ہے. اور اس کے لیے جو فارمولا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا, کہ خالی دعا سے کام نہیں بنے گا, دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. دعا بہت ضروری ہے, دعا کرنا چاہیے. خود دعا کے اپنے اثرات ہیں, اخروی اثرات بھی ہیں, دنیاوی اثرات بھی ہیں. خود دعا ہمیں متوجہ بھی کرتی ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں. لہذا دعاؤں میں سے ایک دعا یہ آئی ہے کہ اللہم اجعل عاقبت امرنا خیرا, خدایا ہماری عاقبت کو بخیر فرما. یہ ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے. بعض نے اس کو جمع کے صیغے میں بیان کیا ہے, اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا. اسی طرح سے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے آیا ہے کہ آخر الزمان میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں, یا اللہ, یا رحمان و یا رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ, اے رحمان, اے رحیم, اور اے قلوب کو منقلب کرنے والے, یعنی قلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو مجھے میرے قلب کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, کیونکہ واقعی جو وسائل اس وقت فراہم ہیں, شیطان کا لشکر اس قدر جدید خطوط پر آراستہ ہو چکا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے انسان کو جہاں معرفت کی ضرورت ہے, جہاں اپنے عمل کو چیک کرنے کی ضرورت ہے, وہاں ساتھ میں اللہ سے لو لگانے کی ضرورت ہے, اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرنے کی ضرورت ہے. یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا مقلب القلوب, ثبت قلبی علی دینک. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کس قدر اہم مسئلہ ہے یہ کہ ہمیں آخر تک اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. معروف سورہ ہے سورہ عصر. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر. یہ دوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بیان کی ہے. دعا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی, اب دوا سنیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے انسان خسارے میں ہیں. اب کچھ لوگوں کو اس سے استثناء ملا ہے. کن کو استثناء ملا ہے؟ الا الذین آمنوا. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ان کے پاس ایمان ہونا چاہیے, صحیح ایمان. ایسا متزلزل ایمان نہ ہو کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر. تاریخ میں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جو شروع میں اصحاب رسول تھے, لیکن بعد میں رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی ان کے طریقے سے منحرف ہو گئے. حتیٰ کچھ لوگ تو ایسے بھی ملتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی حیات میں ان کے سامنے جسارت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بعض لوگ ہیزیان کی تہمت لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ بہت بڑی تہمت ہے کہ جو عقل کل پر ہیزیان کی تہمت لگانا۔ لیکن کیا ہم صرف انہی کا پوسٹ مارٹم کرتے رہیں، صرف انہی پر ٹاؤنٹنگ کرتے رہیں کہ بھئی انہوں نے تو بڑی بے وفائی کی، رسول کی قدر نہیں کی؟ اگر آج بھی رسول خدا کے پیغام کی قدر نہ کی جائے تو یہ بھی خود رسول اللہ کے ساتھ بے انصافی اور رسول کی توہین کے مترادف۔ رسول اللہ کو جو سب سے زیادہ عزیز چیز ہے وہ پیغام ہے، اسی کی خاطر جیے، اسی کی خاطر رسول اللہ نے زحمتیں اٹھائی ہیں، اور کیا چیز تھی سوائے پیغام کی؟ میں نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صلوات پڑھیں محمد والے میں کس قدر اہمیت دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اسی پیغام کو، کہ فضا ڈھونڈنے گئیں اس حریر کے ٹکڑے کو کہ جس پر آپ نے احادیث لکھی ہوئی تھیں پیغمبر سے۔ فضا کو یہ چیز نہیں ملی تو بی بی نے کیا فرمایا کہ تمہیں حتماً اسے تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے حسن اور حسین کی طرح یہ حریر کا ٹکڑا عزیز ہے جس پر رسول اللہ کی فرمائشات لکھی ہوئی ہیں، جس پہ رسول اللہ کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ کس قدر عزیز ہے، ہدایت کا سامان۔ ایمان کی تبلیغ اور ترویج جو ہے کس قدر عزیز ہے، میں نے آپ کی خدمت میں اس دن بھی عرض کیا تھا کہ امیر المومنین نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے، اس میں ہدایت کا سامان۔ بار بار ممبر پر تشریف لے جاتے تھے مسجد کوفہ میں اور خطاب فرماتے تھے، یہ ایمان اور ہدایت کا اہتمام ہے کہ امیر المومنین نے مختلف موقعوں پر خطبات دیے۔ اسی طرح سے ہمیں دوسرے آئمہ کی زندگی میں ملتا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے ایمان کی اصلاح اور ان کے ایمان کو راسخ کرنے کے لیے گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تھکتے نہیں ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ عاشورہ کا دن ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس کی شدت ہے، اتنے جنازے بھی اٹھا چکے ہیں لیکن بار بار میدان میں جا کر لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ان میں سے کسی کو شاید ہدایت ہو جائے۔ یہ ہدایت، یہ قیامت کی یاد، یہ ایمان کی طرف متوجہ کرنا، یہ اس قدر اہم چیز ہے کہ سید الشہداء جو ہیں اس لشکر سے کہ جس کی طرف سے جو جواب آیا، جو رسپانس ملا، وہ بڑا عجیب تھا، بڑا تکلیف دہ تھا۔ ایک مرحلے پر آ کے اسی لشکر سے جواب آ رہا ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، حضرت عربی میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن جواب یہ آ رہا ہے۔ بعض اوقات حضرت کے دل کو دکھانے کے لیے ساری چیزوں کی تصدیق کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے آپ کے والد سے بغض ہے، اس لیے ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں آپ سے، ہم تو نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ کس قدر حضرت کے دل پر یہ تیر اور نشتر چلے ہوں گے کہ جب ان کے والد گرامی کا ذکر آئے اور یہ کہا جائے کہ ہم ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہمیں بھی اسی ایمان پر جس پہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کی ہے، اس پر قائم اور راسخ رہنا چاہیے اور اسے چیک بھی کرتے رہنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دنیا تشیع کے ایک بہت بڑے مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ گل پائیگانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ جو ہے وہ بیمار تھے شدید آخری عمر میں، اور مصر سے کچھ قاری آئے، کیونکہ مصر کے قاری بہت ہی زبردست قاری ہوتے ہیں، پھر عرب ہیں، تو آپ کو بتایا گیا کہ بھائی مصر سے قاری آئیں، تو فوراً بیدار ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، آپ سنیں میری قرآت۔ انہوں نے بالکل شرم محسوس نہیں کی کہ شیعی دنیا کا میں مرجع تقلید ہوں، دنیا میں اکثریت میری تقلید کرتی ہے، لیکن انہوں نے اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کی کہ نہیں، جب عرب زبان ہیں اور قاری ہیں اور قرآت قرآن میں ان کو عبور حاصل ہے تو میں، میری اصلاح ہو جائے گی، شاید واقعا میں عمر کے ساتھ ساتھ ممکن ہے کہیں پر کوئی لفظ فارسی زبان ہوں، میں عرب زبان تو ہوں نہیں، شاید بڑھاپے کی وجہ سے۔ لہذا ہمیں بھی چیک کرتے رہنا چاہیے کہ جس امامت کا ہم دم بھرتے ہیں، اور دم بھرنا بھی چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہ کرتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی۔ اس وقت دنیا اسلام میں امامت اور ولایت معصومین سے محروم لوگوں کی تعداد ایک اعداد و شمار کے مطابق 84% ہے، بعض کا کہنا ہے 85%، یعنی اس ولایت کو ماننے والے، ولایت معصومین علیہ السلام کو ماننے والے صرف 15%، اور ان کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں حشر نشر، کہ وہ صرف دم بھرتے ہیں، وہ نعرے تو لگاتے ہیں، لیکن جو مکتب علوی ہے، جو امامت کا مکتب ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، جو انہوں نے ہم سے چاہا ہے، خصوصاً زمانہ غیبت میں، اس کے بارے میں ہم کتنا آگاہ ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے یہ سمجھا کہ بس ایک دفعہ ہم یہ کہیں کہ ہمارے مولا علی ہیں، اس کے بعد باقی بیڑا پار ہے، نہیں، ہمیشہ چیک کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یونس ابن عبد الرحمن کے جو ایک صحابی ہیں ائمہ طاہرین کے، باقاعدہ امام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور شاید چھٹے یا ساتویں امام کی خدمت میں، اور عرض کرتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، میں اپنے عقائد بیان کرتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، اگر اس میں اشتباہ ہے، اس میں غلطی ہے، تو میری اصلاح فرمائیں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ عقائد میں تصحیح کی ضرورت ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے، لیکن تصحیح کی تو ضرورت ہے۔ اس وقت معصوم سے ہم محروم ہیں، تو وہ علماء کے جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہے کہ ان کے عقائد درست ہیں، یہ کبھی غلو آمیز بات نہیں کرتے، ان کے پاس جائیں اور اپنے عقائد کو بیان کریں۔ اس کے علاوہ کتب کا مطالعہ کریں، جہاں پر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے دریافت کریں کہ اس حدیث کا کیا ترجمہ ہے، اس کے کیا معنی ہیں، ظاہر میں تو یہ حدیث ایسی ہے۔ ابھی یہ بھی ہو رہا ہے کہ بعض چیزوں کو انسان لے لیتا ہے، آج میرے پاس ایک ایس ایم ایس آیا، اور وہ خونی ماتم کے حوالے سے تھا اور بہار الانوار کا حوالہ تھا، اب بتائیے ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یا مثلا قم کی سرزمین پر، جہاں جو کہ علم اجتہاد اور شہر علم و اجتہاد ہے، وہاں پر پوسٹر لگا ہوا ہے 9 ربیع الاول کے دن، کہ یہ جو ہے رفع قلم اور رفع تکلیف کا دن ہے، اس دن جو کرنا ہے کرو۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ زاد المعاد مجلسی میں، یعنی علامہ مجلسی کی کتاب میں لکھا ہے، حوالہ بھی دیا ہوا ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں کجی ہوگی تو وہ اس کو لے اڑے گا، کہے گا بسم اللہ، علامہ مجلسی فرما رہے ہیں، زاد المعاد میں آیا ہے۔ لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بڑی تاکید کی ہے اس بات پر کہ ہمارے شیعوں کو روایت سے مت پہچانو بلکہ درایت سے پہچانو، یعنی روایت میں غور و فکر کرنا، روایت میں تتبع کرنا، یعنی غور کرنا کہ یہ روایت مسلمات سے تو کہیں نہیں ٹکرا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے انسان کو مکلف قرار دیا ہے، اس دن سے لے کے اور حالت احتضار میں جانے سے پہلے تک، بلکہ بعض اوقات حالت احتضار میں بھی انسان بعض چیزوں کو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن بہرحال بڑا سخت مرحلہ ہے، اس تک انسان کے اوپر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ان میں سے بہت سے فرائض جو ہیں وہ اس وقت تک اس پر عائد ہوتے ہیں۔ جبکہ یہ حدیث جو لگائی گئی پوسٹر کی شکل میں، اس میں کہا گیا کہ رفع قلم اور رفع تکلیف، جو کام کرنا ہے 9 ربیع الاول کو کیجئے۔ یہ مذہب کا چہرہ بھی داغدار کرنے کی ایک سازش ہے، اور ادھر سے ہمارے مسلمات سے ٹکرا رہی ہے۔ مسلم یہ ہے کہ جس دن سے انسان بالغ ہوا، اس دن سے لے کے مرتے دم تک اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے روزہ بھی رکھنا ہے، اگر استطاعت ہے تو حج پہ جانا ہے، اسی طرح سے اس نے دوسرے فرائض کو انجام دینا ہے، برائیوں سے اجتناب کرنا ہے، محرمات سے اجتناب کرنا ہے، یہ ساری چیزیں انسان اس کا مکلف ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسی حدیث آئے تو فوراً اس کو سائیڈ میں رکھ دینا چاہیے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ آپ رد کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس کے اہل کے لیے چھوڑ دیں، ساری چیزوں کو ہمیں ہی حل کرنا ہے، کچھ چیزیں امام زمانہ کے لیے بھی چھوڑ دینی چاہیے، یا ہم ہر چیز کے ٹھیکیدار بن کے ہر چیز کو حل کرنے میں لگ جائیں، اس کے اہل کے لیے چھوڑ دیں اگر واقعاً، شاید واقعاً اس کے کوئی اور مطلب ہو، لیکن اگر ظاہر جو ہے وہ مسلمات سے ٹکرا رہا ہو تو پھر ہمیں مسلمات کو لینا ہوگا۔ اسی طرح سے یہ جو خونی ماتم کا سلسلہ شروع ہوا، یہ زیادہ زیادہ 300-400 سال سے شروع ہوا ہے، میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہی مجھے ایس ایم ایس آیا، اور بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا۔ عزیزان محترم، ائمہ طاہرین نے ہمیں عزاداری کرنے کی ترغیب بھی دلائی ہے. جیسے کہ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں مختلف احادیث بیان کی تھی, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی, امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. ہمیں عزاداری کرنی ہے ان کے حکم سے, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیسے کی عزاداری. جس کو کہتے ہیں شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار بننے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف امام زین العابدین علیہ السلام کو پہنچی تھی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے, ایسے دل خراش منظر. لیکن آپ نے گریہ و زاری کے علاوہ کچھ نہیں کیا. گریہ و زاری ضرور کیا اور اس ذکر کو زندہ رکھا. امام باقر علیہ السلام نے اس کی ترویج کے لیے پیسہ خرچ کیا کہ جاؤ اور منا میں عزاداری سید الشہداء کرو, کیونکہ منا میں حاجی جمع ہوتے ہیں, تاکہ یہ واقعہ جو ہے تاریخ کے اوراق میں گم نہ ہو جائے. جیسے جھوٹی حدیثیں بنی امیہ کے توسط سے بعض صحابہ کے لیے جعل کی گئیں, اس طرح سے ممکن ہے اس واقعے کو بھی اس میں بھی تحریف کر دی جائے. نہیں, اس اصل واقعے کو بچانا ہے, اور اس کے لیے انسانی جذبات احساسات جو ہیں وہ سب سے زیادہ مؤثر ہیں. لہذا ائمہ نے فرمایا خود بھی گریہ کیا اور اپنے ماننے والوں سے بھی کہا ہے کہ گریہ و زاری کرنا چاہیے. یہ عزاداری کا طریقہ ہے. لیکن اب جیسے جیسے ہم معصوم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, ویسے ویسے جو ہمارے خیالات میں آ رہا ہے, جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے, حتیٰ بعض لوگوں کو تو بشارتیں بھی ہوتی ہیں. مجھ گناہگار کو تو آج تک بشارت نہیں ہوئی, لیکن بعض لوگوں کو بڑی بڑی بشارتیں ہوتی ہیں بھائی, تو وہ پھر اس کے مطابق عمل بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور سب سے زیادہ قصوروار وہ لوگ ہیں کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں. جس طریقے سے مکس گیدرنگ میں جانا حرام ہے کہ میری جانے سے تائید نہ ہو, اسی طرح سے یہ جو نئی نئی چیزیں شروع ہوں ان کی تائید سے بچنا چاہیے عزیزان محترم, کیونکہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم رحمۃ اللہ علیہ, جو آیت اللہ خوئی سے پہلے شیعہ دنیا کے مرجع تقلید تھے نجف اشرف سے, انہوں نے تاکید فرمائی ہے, اور الحمدللہ اس کو میں نے مجلہ رسالت میں دیکھا. شہید سعید حیدر زیدی نے ایک مجلہ نکالا 10-12 سال تک, اس میں انہوں نے ہر سال محرم کے آغاز پر اداریہ جو لکھتے تھے وہ عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے لکھتے تھے. تو انہوں نے فارسی کے ایک مجلے سے یہ اقوال علماء کے جمع کر کے ایک مضمون لکھا, اور ہر سال لکھا کرتے تھے, تو اسی سے میں نے استفادہ کیا. اور وہاں انہوں نے یہ آیت اللہ العظمیٰ محسن حکیم کا قول نقل کیا ہے کہ عزاداری جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم فعل ہے, اس عمل کا بڑا ثواب ہے, لیکن 4 شرطوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس پر عزاداری کا عنوان صادق آتا ہو. بہت اہم چیز ہے. ہم جو کام کر رہے ہیں عرف عام میں اسے کہا جائے کہ یہ عزادار ہیں. جب کسی کو کسی جوان کی شہادت کی, اس کے جوان کی شہادت کی یا موت کی خبر دی جاتی ہے, تو باپ کے تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا کہ باپ جیسے تاثرات, اس سے کہیں زیادہ ہمارے تاثرات ہونے چاہیے. اصلاً قابل قیاس نہیں ہے سید الشہداء کی شہادت, لیکن عرف عام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ باپ جو ہے بے قرار ہو کر, بے تاب ہو کر اپنے سر کو پیٹتا ہے, اپنے سینے کو پیٹتا ہے, بے اختیار گریہ کرتا ہے. اگرچہ کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ جزا اور فضا نہ کی جائے, بلند بلند آواز سے گریہ نہ کیا جائے سوائے سید الشہداء علیہ السلام کی, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو تاثرات ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. کوئی بہت زیادہ آؤٹ ہونے لگتا ہے تو وہ ممکن ہے اپنے سر کو کسی سے دے مارے, لیکن لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ غم گسار ہے, یہ غم زدہ ہے, اس کا جوان اس دنیا سے گیا ہے, لہذا یہ سر پیٹ رہا ہے, یہ رو رہا ہے, یہ اس کو یاد کر کے ہمیشہ روتا ہے. اس حد تک تو صحیح ہے, لیکن اگر کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ کسی کو خبر دی جائے اور وہ اٹھا کے اپنا سر پھوڑ لے, یا باورچی خانے میں جا کر چاقو اٹھا کے اپنے سر پہ چلا لے؟ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ بعض علماء نے اس سے خاموشی اختیار کی. البتہ بہت سے علماء نے, بزرگ علماء نے اس کے حوالے سے فتویٰ دیا. آیت اللہ سید محسن امین عاملی, جو اب سے 50 سال پہلے کے عالم ہیں, اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کا جو دروازہ ہے جس سے کہ انٹر ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اصل جو ہے وہ گنبد اور بارگاہ شروع ہوتی ہے, تو اسی دروازے پر ان کی قبر ہے. بہت بڑے عالم تھے, خود ممبر پر جایا کرتے تھے, ان کے مجالس کی 2 جلدوں میں کتاب بھی چھپی ہے, ان کا لکھا ہوا مختل بھی چھپا ہے لواعج الاشجان, اور اس کے علاوہ انہوں نے شیعت کے تعارف کے لیے ایک انسائیکلوپیڈیا لکھا اعیان الشیعہ کے نام سے, کہ شیعہ شخصیات کا تعارف کرایا ہے. ये सारे काम किए और उन्होंने ही अब से 50-60 साल पहले बाकायदा एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बताया कि ये चीज़ें जो हैं आज़ादारी का हिस्सा नहीं हैं। दुनिया शियत में बड़ा शोर मचा, लेकिन आयतुल्ला उल्उज़्मा सैयद अबुल हसन इस्फ़हानी जो नजफ़ अशरफ के मरजाए तख़लीक़ थे, उन्होंने भी उनका साथ दिया, बाकायदा किताब लिखी। इसी तरह से बाद के उलमा ने भी अगर बाज़ अफ़ाल की इजाज़त दिए तो चार शराइत के साथ, उसमें आयतुल्ला उल्उज़्मा मोहसिन हकीम ने बयान फरमाया कि उस पर आज़ादारी का उनवान सादिक आता हो, वो मज़हब की तौहीन का सबब ना बने, लोग ये कहेंगे ये कैसे लोग हैं, ऐसा ना हो, या ये कैसा मज़हब है। इस वक्त आप इंटरनेट पर जाएं और मज़हब तशय्यो को टाइप करें और उसके बाद जो साइटें खुलना शुरू होंगी उसके बाद आपको ये शायद समझ में आएगा कि ये मज़हब है ही सिर्फ खून बहाने के लिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से आगे ना निकलें। शिया वो होता है, एक सलवात आई है शाबान के महीने के लिए कि जवाल के वक्त उस सलवात को पढ़ा जाए, हमें भी उसको पढ़ना चाहिए। मफातिहुल जिनान में मुफस्सल सलवात है, आप भी सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद, उसमें यही बयान किया गया है कि जो आपसे आगे निकल जाएगा वो भी सरपेची कर रहा है, जो पीछे रह जाएगा वो भी हलाक हो जाएगा। हम सबको चाहिए कि आपके पीछे पीछे चलें। तशय्यो जो है वो मुशायात से है, पीछे चलना है मासूमीन के, जैसा जैसा मासूमीन ने किया है उसको कोशिश करनी है कि हम भी वैसा करें, अगरचे कि उन जैसा तो नहीं कर सकता कोई भी, लेकिन कोशिश करनी है। इसी को कहते हैं शिया, कहते हैं तशई जनाजा, यानी जनाजे के पीछे पीछे चलना है, जनाजा आगे है हम पीछे पीछे चल रहे हैं, तशई जनाजा कर रहे हैं। इसी से तशय्यो निकला है कि हमें पैरवी करनी है अहले बैत की। अहले बैत ने इस गम को ज़िंदा रखा है, इस ज़िक्र को ज़िंदा रखा है जिस तरह से ज़िंदा रखा है। फिर उलमा की तरफ आ जाएँ कि जो अहले बैत के उलूम के वारिस हैं ज़माने गैबत में, उनके रविश और तरीक़े को देखते हैं तो वो ज़ार व क़तार गिरिया करते हैं, वो लिबास स्याह पहनते हैं, वो अपने घरों पर मजालिस का इनेकाद करते हैं अपने दफातर में या अपने घरों पर, जुलूस अज़ा में शिरकत करते हैं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आज़ादारी की अलामत है। लेकिन अगर इससे आगे निकलने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें वहन और मज़हब, वहन मज़हब का सबब बनेंगी, और इसमें तमाम उलमा जो हैं मुत्तफिक हैं, यानी वो लोग भी हत्ता कि जो वो लोग तो नहीं हैं, एक मरजाए तकलीद ने इस्तेहबाब का फतवा दिया खमाज़नी के हवाले से, अगर उनसे भी पूछा जाए तो वो भी इस कायदे के कायल हैं कि जो चीज़ भी मज़हब की तौहीन का सबब बने, जो मुस्तहब चीज़ या मुबाह चीज़, वो हराम हो जाती है, तो हमें इज्तनाब करना चाहिए, मुतवज्जे रहना चाहिए कि कोई चीज़ मज़हब की तौहीन का सबब ना बने। इसी तरह से दो और शराइत बताएं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं है, लेकिन ये जो दो अहम शराइत हैं ये याद रखिएगा कि एक तो उस पर आज़ादारी का उनवान सादिक आता हो और दूसरी बात यह है कि वो मज़हब की तौहीन का सबब ना बने। मज़हब अहले बैत जो है वो इंतहाई हसीन और जमील मज़हब है, इंतहाई पाकीज़ा मज़हब है, इंसान को इंसान बनाने के लिए अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया है आइम्मा ताहिरीन को। लेकिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, इसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ले जा रहा हूँ। दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुकल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, और दवा भी करनी चाहिए जैसा कि सूरह वल असर में बयान किया गया कि सारे लोग नुकसान में खसारे में, इल्ला लदीना आमनू, मैं यहाँ रुका था आमनू के ऊपर, व अमिलुस सालिहात, और नेकियाँ करते हैं, नेकियों में कंजूसी नहीं करते, जहाँ भी कोई नेकी करने का मरहला आता है उसमें पेश पेश हैं साहिबान ईमान, वो लोग के जो खसारे से बचे हुए हैं वो अस सालिहात सारी नेकियां करते हैं जितना हो सकता है, जैसा कि छठे इमाम फरमाते हैं कि तुम्हें चाहिए कि तकुल्ला मस्तता, तुम जितनी तुम कर सकते हो तकवा इख्तियार करो। ये साहिबान ईमान भी इसी तरह से करते हैं, व तवासौ बिल हक व तवासौ बिल सब्र, और हक़ की वसीयत करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि देखिए ईमान पर कायम रहना और अमल साले अंजाम देना आसान काम नहीं है, उसके लिए अपनी जान से गुजरना पड़ता है। जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि उमर साद को तौफीक हासिल नहीं हुई, उसे शहर रे की हुकूमत की फ़िक्र थी, उसे अपने बच्चों की याद आ रही थी, लेकिन हुर के साथ ऐसा नहीं हुआ, حر جو ہے وہ فوراً انہوں نے حق کی طرف قدم بڑھایا. تو یہ توفیق ہے من اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حاصل ہوتی ہے, اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. تو وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو وصیت کرنی چاہیے حق کی. وتواصوا بالصبر, اور اس راہ میں صبر اور استقامت کی ضرورت ہے, بہت زیادہ صبر کرنے کی ضرورت ہے. حالات جو ہیں وہ روز بروز خراب ہو رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں انسان کو صبر اور ضبط سے کام لینا ہے اور اہل بیت کے دامن سے متمسک رہنا ہے. دیکھیے دوا کے طور پر سید الشہداء کیا تجویز فرما رہے ہیں, وہ بھی غور سے سنیں. ولی کی معیت میں رہنا ہے, یعنی ولی کے ساتھ رہنا ہے, ولی برحق کے, امام معصوم کے. محمد حنفیہ اور بنی ہاشم کو ایک چھوٹی سی نصیحت کر رہے ہیں, خط لکھ رہے ہیں, اس کے جملے یہ ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ, من لحق لی منکم استشہد, جو بھی مجھ سے ملحق ہوگا وہ شہید ہوگا, شہادت کے لیے تیار ہو جائے. ومن تخلف لم یبلغ الفاتح, اور جو بھی مجھ سے روگردانی کرے گا اپنی جان بچانے کے لیے یا کسی بھی وجہ سے, وہ کامیابی تک نہیں پہنچ پائے گا. اور انسان کو عاقبت بخیر ہونے کے لیے ولی برحق سے متصل اور منسلک اور تمسک اختیار کرنا چاہیے, اس کی طرف سید الشہداء توجہ دلا رہے ہیں. تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ولایت معصومین علیہم السلام سے گہرا ارتباط قائم کریں, خصوصاً زمانہ غیبت میں, اور وہ ارتباط جو ہے وہ ان کے اقوال کے ذریعے آئے گا, اور اس میں بھی غور و فکر کرنے سے. ہر کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو مان لیں یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ مستند احادیث کی طرف جانا ہوگا, خود بھی غور و فکر کرنا ہوگا, کچھ مسلمات کے بارے میں علماء سے درس لینا ہوگا کہ کیا کیا چیز مسلم ہے. اب جو بھی چیز مسلمات سے ٹکرائے اس کو چھوڑ دینا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ اس چیز کا مذاق اڑایا جائے یا اس کو کہا جائے کہ یہ جعلی ہے, نہیں, اس کو سائڈ میں رکھ دیں, انشاءاللہ امام آ کے اس کا فیصلہ کریں گے. لیکن جو چیز مسلم ہے اس کو لے لینا چاہیے اور اس پر قائم رہنا چاہیے, اور قائم رہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرنی چاہیے. عزیزان محترم, موضوع انسان سازی ہے, اور کربلا میں اس کے ہمیں نمونے نظر آتے ہیں. یہ جو ہے کربلا, یہ مکتب انسان سازی ہے. اس میں ہمیں جگہ جگہ پر ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جو انسانیت کی معراج پر فائز ہیں, جو ولی خدا اور ولی برحق خدا کا ساتھ دیتی ہوئی نظر آتی ہیں, ان پر اپنی جان نچھاور کرتے ہوئے نظر آتی ہیں. اور انہی میں سے ایک شخصیت جس کی عمر تو بہت کم ہے لیکن وہ ولی برحق کے ساتھ ہے. اور کیوں نہ ہو کہ میں نے ایک حدیث میں دیکھا ہے کہ کیا مقام ہے سید الشہداء کا, کہ اگرچہ کہ امام جو ہیں, امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا احترام کرتے تھے, اور ان کے سامنے جب تک وہ زندہ رہے اور ان کی امامت کا دور تھا تو ان کی تبعیت اور پیروی میں تھے امام حسین علیہ السلام, لہٰذا ان کے سامنے کبھی زبان نہیں کھولتے تھے. لیکن بعض احادیث میں ملتا ہے کہ امام مشتبہ بھی بہت زیادہ احترام کرتے تھے سید الشہداء کا. جیسا کہ میں نے پرسوں عرض کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس طرح خطاب کیا, یا ابا عبداللہ, بیٹے سے خطاب کر رہے ہیں جب صفین میں آنکھ لگ گئی, صفین سے واپسی پر کربلا کے مقام پر, تو جب روتے ہوئے بیدار ہوئے اور جب یہ بات ہوئی تو پھر آپ نے سوال کیا, یا ابا عبداللہ, ایسے حالات میں آپ کیا کریں گے؟ تو حضرت نے فرمایا میں صبر کروں گا. لیکن کتنے ادب سے اور کتنے احترام سے حسین کو پکارا جا رہا ہے, یا ابا عبداللہ. اور یہی احترام امام مشتبہ علیہ السلام سید الشہداء کا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ ان کا بیٹا, ان کا فرزند جو ہے وہ امام وقت کا احترام نہ کرے, ان پر جانساری کے لیے تیار نہ ہو جائے. اور یہ وہی فرزند ہے کہ جو 3 سال کی عمر میں یتیم ہو چکا, 3 سال کی عمر میں قاسم ابن حسن اپنے باپ کے سائے سے, اپنے والد گرامی کے سائے سے محروم ہو گئے تھے. اور اس وقت سے لے کر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی کفالت کی, آپ کی سرپرستی کی. یعنی دوسرے لفظوں میں سید الشہداء کی گود میں پلا بڑا ایک جوان ہے, ایک ہاشمی جوان ہے, جو اس وقت 14 سال کا ہے, یعنی ابھی بلوغ کو بھی نہیں پہنچا ہے. اگرچہ کہ یہ بات کہنا اچھا نہیں ہے, اہل بیت کے گھرانے کا بچہ بھی جو ہے فکری لحاظ سے بلوغ کو پہنچا ہوا ہوتا ہے, ممکن ہے جسمی لحاظ سے بلوغ کو نہ پہنچے کیونکہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے, لیکن فکری لحاظ سے وہ بلوغ کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ لہٰذا تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شب عاشور حضرت نے فرمایا کہ کل سب نے قتل ہو جانا ہے، تو قاسم نے آ کے اپنے چچا سے سوال کیا کہ ان شہداء میں میں بھی شامل ہوں؟ تو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت نے سوال کیا اس بالغ نظر نوجوان سے، حضرت نے کیا سوال کیا کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ تو حضرت قاسم نے کیا جواب دیا؟ احلا من الاصل، یعنی شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ دیکھیے ایک 14 سال کا جوان کتنا عمدہ جواب دے رہا ہے، کتنی گہرائی میں جا کے بات کر رہا ہے کہ جو ولی خدا کی معیت میں موت آئے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ ہمیں بھی اسی موت کے لیے دعا کرنی چاہیے، دعائے عہد کا روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے معانی پر غور کرنا چاہیے کہ امام زمانہ کی رکاب میں ہم شہید ہوں انشاءاللہ، یا ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے شہید ہوں۔ ضروری نہیں ہے، ممکن ہے ہم ان سے پہلے دنیا سے چلے جائیں، ان کے ظہور سے پہلے، تب بھی اگر کوئی ان کی راہ میں قدم بڑھا رہا ہے تو وہ انہی کے ساتھ ہے۔ لہذا حدیث میں یہ جملے آئے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو زمانہ غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن ان کے لیے زمانہ غیبت زمانہ حضور جیسا ہے، ان کے لیے فرق نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں کرتا۔ کیوں فرق نہیں پڑتا؟ اس لیے کہ وہ معرفت کی بلندی پر فائز ہیں۔ یہ معرفت بہت بڑی نعمت ہے، تو یہی معرفت قاسم ابن حسن کو ہے اپنے وقت کے امام کی۔ عرض کرتے ہیں کہ چچا جان شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے اجازت دینے میں تأمل کیا، یعنی امام نے فوراً اجازت نہیں دی۔ صرف ایک شخصیت ہے جس کو فوراً اجازت دی ہے، وہ علی اکبر ہیں۔ اگرچہ کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کے لیے بہت سخت تھا کہ شبیہ پیغمبر کو اجازت دیں، لیکن قربتاً اللہ اپنی قربانی پیش کرنا چاہتے تھے، لہذا فوراً اجازت دے دی۔ لیکن علی اکبر کے علاوہ ہر فرد کو اجازت دینے میں تأمل کیا، منع کیا حضرت نے کہ نہیں تم مت جاؤ۔ اسی میں سے قاسم ابن حسن ہیں کہ جو بھائی کی یادگار ہیں، جو امانت ہیں بھائی کی۔ بھائی کے جنازے کو جو ہے تیروں سے نہیں بچا سکے، کم سے کم ان کے بچے ہی کو بچا لیں، تو حضرت نے اجازت نہیں دی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ قاسم نے اپنے چچا کے ہاتھ اور پیر چومنا شروع کر دیے، یعنی اب کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے چچا جو ہیں وہ راضی ہو جائیں، اور اتنا گریہ کیا دونوں نے کہ مقاتل میں لکھا ہے کہ اس قدر گریہ کیا حتیٰ غشیہ علیہما، دونوں پر غشی طاری ہو گئی، چچا اور بھتیجے پر غشی طاری ہو گئی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ اس کے بعد جب حضرت نے اجازت دے دی تو میدان کی طرف روانہ ہوئے قاسم۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان میدان کی طرف آ رہا ہے روتا ہوا، تو میں سمجھا کہ کیونکہ یہ نوجوان ہے اس لیے اس کو خوف طاری ہو رہا ہے، شاید اس لیے یہ روتا ہوا آ رہا ہے میدان کی طرف۔ لیکن جب میرے قریب پہنچا وہ، تو میں نے اسے رجز پڑھتے ہوئے سنا۔ اس رجز سے میں سمجھا کہ یہ کیوں رو رہا ہے، یہ اپنے مولا کی غربت اور مظلومیت پہ رو رہا تھا۔ اس کے اشعار یہ تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں سبط رسول یعنی حسن مشتبہ کا بیٹا ہوں، اور یہ حسین جن کو تم نے اسیروں کی طرح سے ان کے ساتھ تم معاملہ کر رہے ہو، تم نے ان کو اسیر بنا رکھا ہے، اور میں جو ہے ان کا دفاع کروں گا۔ جب قاسم زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر پڑے تو اپنے چچا کو آواز دی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ چچا لپک کر حضرت کی طرف یعنی قاسم کی طرف پہنچے۔ اس لپک کر جانے کے نتیجے میں دشمن کی فوجیں جو ہیں وہ ہڑبڑا کر ادھر سے ادھر جانا شروع ہو گئیں، اور اس میں تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت کا جنازہ پامال ہو گیا۔ اور جب حضرت یعنی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام قاسم کی لاش پر پہنچے تو ایک نحیف سی آواز آ رہی تھی، چچا جان میرا لاشا پامال ہو چکا، یعنی اب مجھ میں دم اور جان نہیں ہے، اب یہ صرف ایک لاش ہے۔ امام سرانے پہنچے اور قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، اور پھر حضرت نے کچھ جملے ارشاد فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ قاسم خدا کی قسم میرے لیے بہت سخت ہے کہ تم مجھے مدد کے لیے پکارتے ہو تو میں آ نہیں پاتا ہوں، اور جب پہنچتا ہوں تو تمہاری مدد نہیں کر پاتا۔ اور اس کے بعد یقیناً حضرت کو خیال آیا ہوگا کہ حسن مشتبہ علیہ السلام کے جنازے کی حفاظت نہ کر سکے امام حسین، اور ان پر تیر برسائے گئے، اسی طریقے سے ان کے بیٹے قاسم کے جنازے کی بھی حفاظت نہ کر سکے، اور وہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا۔
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
ہمارے الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، ہمارے گزشتہ اور کثیر گناہوں کو بخش دے، ہمیں حضرت قاسم کی طرح اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. جو لوگ عزاداری سید الشہداء کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور عزاداروں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر قابل ہدایت ہیں تو ان کی ہدایت فرما، اور اگر قابل ہدایت نہیں ہیں تو ان کے شر سے عزاداروں اور عزاداری سید الشہداء کو محفوظ فرما. جو لوگ اسی راہ میں شہید ہو گئے ہیں ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرما، جو زخمی ہوئے ہیں ان کو جلد از جلد شفائے کامل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.